آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ 13ویں پارے فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس میں جو اہل عقل ہیں اللہ کی نظر میں اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں. اللہ نے جن سے جڑنے کا حکم دیا ہے یا جنہیں جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے بھی ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ برا حساب ہو. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا بیان فرمایا کہ اطمینان قلب کی دولت اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالی کی یاد میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یعنی دنیا کی چاہے لاکھ آدمی آسائشیں حاصل کر لے لیکن اسباب راحت تو ان کو کہیں گے لیکن خود راحت ان سے حاصل نہیں ہو سکتی. عمدہ سے عمدہ فرنیچر اور عمدہ سے عمدہ گدے اور اعلی درجے کا ایئر کنڈیشن کمرہ ہو لیکن دل میں اگر اطمینان نہ ہو تو یہ چیزیں انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی. اطمینان تو حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی یاد سے اور اس کے ہم سے. جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا اور اس کا نام لے گا تو جو حقیقی معنی میں اطمینان حاصل ہوگا اسے وہ اطمینان قلب اصل دولت ہے اور وہ صرف اللہ کی یاد میں ہی حاصل ہوتی. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں ایک اہم بات فرمائی کہ تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اور دیتا رہوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ شکر پر زیادتی کا وعدہ ہے, کفر پر زیادتی کا نہیں. صرف یہ کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں عذاب بھی دوگنا چوگنا دوں گا, بلکہ فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. لیکن شکر کے معاملے میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور تمہیں نعمتوں میں اضافے کروں گا. اور یہاں پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ خاص کس چیز پر شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت بھی جس پر ہم شکر ادا کریں اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافے فرمائیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے میدان حشر کا ایک منظر یہاں پر کھینچا کہ شیطان جو اس دنیا میں انسان کو بہکانے پر لگا ہوا ہے اور کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو اغوا کرنے یا اس کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا, قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سب کو حاضر کریں گے تو یہ شیطان بھی وہاں پر موجود ہوگا. اس کو اللہ رب العزت فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, جب معاملہ ہو چکے گا سارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ لوگوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا تم سے, فاخلفتکم, سو میں نے اپنے وعدے کا خلاف کیا, جو میں نے وعدہ کیا تھا میرا وعدہ جھوٹا تھا. لیکن وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, تم مجھ پر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی, برائی کی طرف بلایا تھا اور تم کھینچے چلے آئے, فاستجبتم تم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی, تو مجھے ملامت مت کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, اس لیے کہ تمہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا تھا اس بات سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تو تم نے اللہ کی بات پر عمل نہیں کیا اور اس کو دشمن نہیں جانا بلکہ اپنا دوست جان لیا, تو جس کو اللہ رب العزت دشمن فرما رہے ہیں وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ تو سچا تھا لیکن جو میں نے وعدے کیے تھے تم سے, اب انسان کو شیطان مختلف باتیں جو ہے مزین کر کے دکھلاتا ہے, مختلف شیطانی کام ہیں جن کو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے اور انسان کے سامنے وہ اعمال اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، نتیجتاً انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن یہ خود وہاں کہے گا کہ میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اب تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کچھ نہ کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، انی کفرت بما شرکتمونی من قبل، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے آج میں ان کا انکار کرتا ہوں، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بہرحال یہ اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس مکالمے کو ذکر فرما دیا ہے، اس قول کو جو شیطان قیامت کے دن کہے گا، تاکہ ہم ابھی سے تیاری کریں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کی بات پر عمل نہ کریں. اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے تھے، حتیٰ کہ ان کو یہ تک بھی نہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں کہاں چھوڑنے جا رہا ہوں، اور چھوڑ کر وہاں سے بغیر اطلاع کے واپس بھی چل دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. اور بیوی پوچھتی بھی رہی کہ بھئی کیا وجہ ہے، یہاں ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے پر جا رہے ہو، لیکن کوئی جواب نہیں ہے. یہاں تک کہ پھر خود ہی کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو جب اشارہ میں جواب ہاں میں پایا تو کہا کہ بس فکر نہیں ہے، اب تم جاؤ، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں بھی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ اس جنگل کے اندر ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور بے آب و گیا جنگل اور پہاڑی اور پتھریلی زمین جہاں پر کھیتی باڑی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں. تو اللہ رب العزت کے اوپر ایسا بھروسہ تھا کہ کہا کہ اگر اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اب ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے، اب تم جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک طرف کو جا کے اللہ تعالی سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے بے آب و گیا وادی میں، ایسی وادی میں جہاں پر قبضے کا نشان نہیں ہے اور نہ پانی کا نشان ہے، میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اے اللہ وہاں چھوڑ دیا ہے، تو اے اللہ تو ایک تو یہ کہ حفاظت فرما، اور یہ کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دیجیے کہ لوگ اس طرح متوجہ ہوں، یعنی اس گھر کی طرف جو بیت اللہ، اللہ رب العزت کا جو گھر ہے. ورزقہم من الثمرات، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کی کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں آپ مختلف علاقوں میں جائیں گے تو جو پھل دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں مل جائے گا. ایسے ایسے پھل جو ہیں اس وقت مل جائیں گے جو بے موسم کے ہوں گے، یعنی سخت سردی کے اندر آپ کو آم مل جائے گا، اور اسی طریقے سے دیگر ایسے فروٹ جو دوسرے علاقوں میں نہیں ہوں گے لیکن وہاں پر کھینچا چلا آتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا. پھر یہ کہ دیکھیے دنیا بھر سے انسان جاتے ہیں، یہاں ہمارے یہاں تھوڑا سا اجتماع ہو جائے، دو چار لاکھ آدمی جمع ہو جائیں تو ہر چیز کم پڑ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی کا معاملہ ہے وہاں پر کہ قیمتیں بھی ایسی کوئی خاص نہیں چڑھتی، یعنی عام قیمتیں تقریباً ہوتی ہیں، بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوتی، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ بہتات بھی بہت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کوئی کہے جی روٹی ختم ہو گئی، یا وہاں پر جو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، یا فروٹ نہیں ہے، ہر قسم کی چیز بلکہ بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے. تو یہ خالص نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، یا کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور وہ مکالمہ جو ابلیس نے اللہ رب العزت سے کیا تھا کہ انسان تو میرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن آپ مجھے مہلت دیجیے الى یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک. اب یہ وقت معلوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے تو شیطان باقی رہے گا، ایسا نہیں. اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے جب صرف اللہ رب العزت باقی ہو تو اس وقت شیطان بھی باقی ہو، بلکہ جب انسانوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو شیطان پر بھی موت طاری ہو جائے گی. اور اسی وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی؟ للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کی جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. تو یہ بات اسی وقت صادق آئے گی جب شیطان بھی موجود نہ ہو. اگر شیطان موجود ہوگا تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ لمن الملک اليوم. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الی یوم الوقت المعلوم فرمایا، یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت تک میں زندہ رکھوں گا، یہ خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت مقرر فرمایا جس کا وقت اللہ ہی کو معلوم کہ کب تک اس کو اللہ تعالیٰ رکھے گی. اور آخر میں اللہ رب العزت نے ویسے تو مختلف یہاں پر نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات دن پیدا کیے، سورج چاند بنائے، آسمان پر ستارے ٹانگ دیے، اور سب تمہارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے حکم کے تابع کر دیے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو، لتا کرو منہ لحمن تری، یا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں تازہ گوشت سمندر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اگر اللہ رب العزت یہ مچھلیاں نہ پیدا فرماتے تو بتائیے اتنی ساری ضرورت انسانوں کی کیسے پوری ہوتی. تو دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر آپ کو یہ گوشت مل جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لحمن تری، تازہ گوشت ملتا ہے. اور اسی طریقے صرف یہی نہیں ہے، وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سے موتی، سیپیاں اور ایسی چیزیں جس سے تم زیورات بناتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سمندر سے نکالتا ہے تاکہ تمہارے لیے آسائش اور زیبائش کا سامان بھی مہیا ہو جائے. اور ایسے ہی فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اس میں تم کشتیوں کو دیکھو گے، جہازوں کو بڑے بڑے کے کس طریقے سے وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسانی کے سارے راستے، نقل و حمل کے ذرائع پیدا فرما دیے. ایسے ہی اللہ نے انعام کے طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا جو ناپاک قطرہ ہے، لیکن وہ جھگڑالو ہے بہت، یعنی ہے تو ناپاک قطرہ لیکن جھگڑالو بہت. یعنی اگر انسان اپنی حقیقت ہی میں غور کر لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے تو کم از کم وہ اکڑے نہیں. انسان اکڑتا ہے، جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ جس ناپاک قطرے سے وہ پیدا کیا ہے وہ اس لائق نہیں ہے. اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم سے خارج ہو جائے تو جسم ناپاک، جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک نماز تک درست نہیں. تو ایسا ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو منافع کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے. اب اصل میں یہ بات ان سے پوچھیے جن کو ان کا شوق ہے. بعض لوگوں کو گائے پالنے کا شوق، بعض لوگوں کو بھیڑ بکریاں پالنے کا شوق ہے، بعض لوگوں کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے. تو ان سے پوچھیے کہ انہیں وہ شوق کیسا ہوتا ہے. ان کا ہر دم یہ ہوتا ہے کہ بھائی اضافہ ہوتا رہے، بس جنگل کے جنگل جو ہے وہ بھرتے چلے جائیں، ریوڑ کے ریوڑ، ہزار ہزار، دو دو ہزار بکریاں موجود ہیں. اور اسی طرح جو اونٹ والے ہیں تو ان کے پاس ہزار ہزار، دو دو ہزار اونٹ موجود ہیں. تو ان کو اسی میں ان کا سارا حسن ہی اس میں نظر آتا ہے، دنیا کا سارا حسن جو ہے وہ اونٹوں میں، بکریوں میں، ان میں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذوق کے مطابق فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ تم جب یہ جانور تمہارے جاتے ہیں آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تب بھی، اور جب داخل ہوتے ہیں تمہارے علاقے میں تب بھی، تمہیں جب ان کو جب ان کی کوکھ دیکھتے ہو کہ بھرے ہوئے پیٹ ہیں اور اس میں حسن و جمال تمہیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جس پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں جمال بھی رکھ دیا ہے، خوبصورتی رکھ دی، یعنی ان لوگوں کو اسی میں خوبصورتی معلوم ہوتی. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ خچر کو، گدھے کو، گھوڑے کو، اونٹ کو پیدا نہ کرتے تو اس زمانے میں تو فوراً تو ہوائی جہاز تیار نہیں ہو گئے تھے، ٹرک تیار نہیں ہو گئے تھے. تو یہ سارے کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کر کے انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. اور یہیں پر اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا میں، کائنات میں جتنے جو کچھ بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا. چنانچہ پہلے بزرگ ہمارے جب ریل گاڑی ایجاد ہوئی، شروع میں ریل چلنی شروع ہوئی، اس وقت تک جہاز کا نام نہیں تھا. تو جب یہاں قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ریل کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں، اور پھر فرماتے تھے دیکھو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، تو چونکہ اس وقت تک ریل ہی ایجاد ہوئی تھی اس لیے کہا کہ دیکھو جو تمہارے علم میں نہیں اللہ نے اسے پیدا کیا. لیکن اگر اس زمانے میں یہ بتا بھی دی جاتے کہ ہم نے ریل گاڑی، ہوائی جہاز اور راکٹ اور یہ سب چیزیں پیدا کی، تو انسان پریشان ہو جاتا کہ راکٹ کیسا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کیسا ہوتا ہے اور ریل گاڑی کیسے ہوتی، چونکہ کوئی چیز موجود تو تھی نہیں، یہ تو آہستہ 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 اب پیدا ہوتی چلی گئیں اور ایجادات ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کوئی شخص یہ کہے کہ انسان نے پیدا کی. یہ لوہے پتھر لوہے سے ریل گاڑی کس سے بنی ہوئی ہے؟ سارے کا سارا اگر آپ میٹیریل دیکھ لیں تو سب اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے. بس جو چیز موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کے مطابق اس نے اس کی کام لے لیا ہے. اس لیے ساری چیزیں بیان کرنے کا فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو. اس سے پہلے جو ہے وہ کھانے پینے کا بھی ذکر تھا، لیکن چونکہ گھوڑے، گدھے، خچر جائز نہیں ہے ان کا کھانا، خاص طور پر خچر اور گدھے یہ تو بے اتفاق جو ہے وہ حرام ہے. گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، ابتدائی زمانے میں کھایا بھی جاتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایسا جانور ہے جس پر جہاد بھی کیا جاتا ہے اس لیے جو ہے وہ اس کو کہا کہ اس کو نہ کاٹا جائے تاکہ گھوڑے کم نہ ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ ہم نے تو یہ پیدا کی لترکبوها، تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینہ اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی کریں گے. اور پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو دیکھیے سواری کی جگہ پر ذکر فرمایا کہ اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو تم جانتے نہیں ہو. تو چونکہ اللہ کے علم میں تو ہے کہ کیا کیا پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہمارے لیے ہوں گی ان کا ذکر فرما دیا. اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر نہیں ہے، یہ ریل گاڑی کا ذکر نہیں ہے، یا فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جملہ بول دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی. وَيَخْلُقُ، اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی کو پیدا کیا، فاحیا بھی لذ، اور اس سے زمین کو زندہ کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے تو پوری زمین پر ہریالی آ جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبز رنگ کا قالین بچ گیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت خدرو گھاس اگا دیتے ہیں اور گویا زمین زندہ ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان رکھا ہے اگر تم غور کرو تو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، گائے کا ذکر اور بھینس کا ذکر یہاں پر، یا بکری، جو بھی جانور دودھ دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس میں عبرت کا سامان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا، اور دودھ بھی اس طریقے سے نہر جاری فرما دی ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ نے نہر جاری فرما دی. کون ہے ایسا جس نے تمہیں ایسا خالص دودھ جو ہے وہ خالص دودھ اس میں سے آتا ہے، اور اس میں تھن میں آپ وہ دیکھیں گے کبھی خون نہیں آتا، اسی طریقے سے گندگی اور نجاست نہیں آتی، حالانکہ اس کے دائیں بائیں نجاست ہے. خون جو ہے یہ بھی نجس، اور جو گوبر ہے اور دیگر جو نجاسات ہیں، پیشاب ہے، یہ بھی ناپاک. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے نسقیکم، تم پیتے ہو، مما فی بطونہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں، ممبئی نفر سے ہوں، ودم لبنا خالصا، لبن خالص، خالص دودھ ہم نے تمہارے لیے رکھ دیا. سائغ للشاربین، پینے والے کو اچھا بھی لگتا ہے، ذائقہ بھی اس کے اندر ہم نے رکھ دیا. اسی طرح فرمایا کہ وہ من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، یعنی اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے جس سے تم جو ہے وہ پیتے بھی ہو اور اس کو کھاتے بھی ہو، یہ ساری نعمتیں اگر تم ان میں غور کرو. اور پھر سب کچھ کہہ کے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی، یعنی اس کو ہم نے ہدایت دے دی اس بات کی کہ وہ اونچی جگہوں پر اپنا گھر بنایا کرے، تاکہ جہاں گھر بنائے تو جب وہ اس میں شہد پیدا کرنا شروع کرے تو صاف ستھری ہوا آتی رہے، آلودہ فضا نہ ہو وہاں کی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مکھی عام طور پر اونچی جگہ پر، بلند مقامات پر جو ہے وہ چھتے بناتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا جو نظام رکھا ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ مماثل ہے. ان کے ہاں باقاعدہ ملکہ ہوتی ہے، اور اسی طرح مزدور ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں، کچھ وہ مزدور ہوتے ہیں جو موم جمع کرتے ہیں، کچھ انجینئر قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں جو گھر بناتی ہیں. آپ پرکار سے لے کر اگر اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے جس طریقے سے گھر بناتی ہیں تو چار خانے میں یا مربع یا مخمص نہیں ہوتا، یعنی چار یا پانچ کونے والا نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب بھی دیکھیں گے تکونہ قسم کا ہوتا ہے، تاکہ سارے کونے کام میں آ جائیں، کوئی جو کونہ جو ہے وہ ناکام اور خراب نہ ہو. اور پھر دیکھیے کہ کس کاریگری سے بنتا ہے کہ گھر کا ہر خانہ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی 20,000 سے 30,000 گھر جو ہے وہ بناتی ہے ایک اس میں. یہ اللہ رب العزت نے آخر کس طریقے سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی. بعض پرندوں کا آپ گھونسلے دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے، یعنی بعض پرندوں کے گھونسلے دیکھے تو دیکھ کے بس طبیعت جو ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ اٹھتا آدمی، کہ بابر کا ذات اللہ ہی کی ہے بے شک، جس نے جانوروں میں یہ سمجھ دے دی کہ وہ گھونسلے ایسے عجیب طریقے سے بناتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے بنا کیسے ہوگا اس کو، لیکن باقاعدہ بنا ہوا ہوتا ہے جیسے ٹوکری ہوتی ہے اور اندر پھر جو ہے باقاعدہ پر ور کا بالکل نرم بچھونا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ انڈے اپنے سہتی ہیں اور بچے ان کے نکلتے ہیں، اسی میں وہ پرورش پاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان میں عقل دی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاں جو نظام ہے وہ انسانوں کے نظاموں سے بالکل ملتا جلتا ہے. ان کے ہاں باقاعدہ ملکہ ہوتی ہے اور ایسے ہی دوسرے جو ہے وہ دربان قسم کے مکھی اور مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ان کے ہاں یہ نظافت کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مکھی ناپاک جگہ پر بیٹھ جائے تو ملکہ جو ہے اسے قتل کر دیتی، اسے آنے نہیں دیتی. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. دیکھیے انسان کی پوشاک جو سب سے قیمتی ترین ہے ریشم، وہ بھی ایک کیڑا ہے معمولی سا، جس کا لعاب جو ہے وہ اس سے ریشم بنتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی سب سے بہترین غذا جس کو آپ شہد کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے مکھی کے فضلے کو بنا دیا، یعنی مکھی جو ہے جو اس کا فضلہ ہے اصل میں وہی ہمارے لیے شہد، اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے شفا رکھ دی ہے. لیکن کتنا صاف شفاف ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نعمت کے طور پر ان کو ذکر فرمایا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، آپ دیکھتے ہیں کہ گائے چارہ چرتی ہیں، گھاس کھاتی ہیں، مختلف قسم کے پتے چباتی ہیں، لیکن دودھ بالکل سفیدی آتا ہے. لیکن یہ مکھیاں جو ہیں مختلف قسم کے الوان شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی بالکل جو ہے وہ مٹیالا ہوتا ہے، کوئی ذرا ڈارک ہوتا ہے، کوئی بہت ہی جو ہے ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، بعض سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں. تو مختلف رنگ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو ذکر فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ہم نے تمہارے پینے کی چیز اس کی پیٹ سے نکال دی ہے جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے. البتہ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں تو شفا ہی ہے، لیکن بعض انسانوں کی طبیعت موافق نہیں ہوتی. تو جہاں تک اللہ رب العزت کا یہ کہنا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو بلا شبہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. جب شہد پلایا تو اسے افاقہ نہیں ہوا، پھر دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس کی طبیعت جو ہے اس کو موافق نہیں آ رہا وہ، ورنہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہی صحیح ہے. چنانچہ پھر پلایا گیا اس کو، تو پھر بعد میں جا کے اس کو شفا ہو گئی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے ہاں وقت بھی مقرر ہے کہ شفا کب ہونی ہے. بعض اوقات آدمی دوائی کھاتا رہتا ہے شفا نہیں ہوتی، لیکن ایک خاص وقت میں کھاتا ہے فوراً شفا ہو جاتی. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے سارا کچھ. اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی دیگر یہاں پر اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں، رہنے کو گھر. اب مختلف چیزیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی تو ہیں، جو ہمارے رہائش گاہیں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو جانور پیدا کیے ہیں، ان جانوروں کی کھالوں کو ہم کام میں لاتے ہیں، ان کی اون کو کام میں لاتے ہیں، ان کے بال ہمارے کام میں آتی ہیں. اب تو آج کل تو کوئی چیز بھی ناکام نہیں جاتی، حتیٰ کہ جانور کے جو رودے اور جو مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، وہ سب بھی کام میں آ جاتی ہیں. یعنی کوئی چیز بھی انسان پھینکتا نہیں ہے، ہر چیز کام میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے اس سے تمہارے لیے فائدے کی چیز کی کہ تم اس سے جیسے کپڑے بھی بناتے ہو، سردی گرمی سے بچنے کی چیزیں بناتے ہو. تو بہرحال یہ سب اللہ نے نعمتیں اپنی ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن نعمتوں کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان نعمتوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما، رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.